اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. دائیں بائیں اور سامنے والے جتنے بھی حضرات کھڑے ہوئے ہیں آرام سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم, إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم, ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. سب حضرات ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے, چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسو ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. سر جھکا کے جیے, نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے, راہ زندگی پہ ایک دن کم جیے تو کیا ہوا, ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے. قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، آج 3 اگست 1999 کو جلا جیم کی سرزمین پر یہ عظیم الشان کانفرنس نہایت ہی شان و شوکت اور باوقار انداز میں منعقد ہو رہی ہے. اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات کی تشریف آوری اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ حق و صداقت کے قافلے مصائب و آلام کی وادیوں سے جب گزرتے ہیں تو وہ کامیاب اور کامران ہو کر آگے بڑھتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی ہے. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آج ایک بڑی تعداد اس زوم اور خیال میں یہاں تشریف لائی ہے کہ ہم جا کر دیکھیں اور سنیں اس شخص کو جس نے 4.5 سال ظلم و جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قید تنہائی کا وقت گزارا ہے. کیا آج بھی وہ اپنے مشن پر قائم ہے؟ کیا آج بھی وہ اپنے موقف اور نظریے کی بات کرتا ہے؟ دوستو، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کر جاؤ. آج سے 4.5 سال قبل میرا اور میری جماعت کا جو موقف اور نظریہ تھا، 4.5 سال بہت قلیل عرصہ ہے. آدم طارق اور اس کی جماعت کا ایک ایک رکن اگر 25 سال کا عرصہ بھی طویل قید و اسارت میں گزار کر واپس آتا تو اپنی بات کا آغاز وہیں سے کرتا جہاں بات چھوڑ کر گیا تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے شیعہ کو کافر کہنا چھوڑ دیا ہے. بعض لوگ مین میخ نکالتے ہیں. اب جلسوں میں وہ بات نہیں ہے. ہم قید سے ضرور ہو کر آئے ہیں، اپنا ایمان بیچ کر نہیں آئے ہیں. اگر ہم نے اپنا موقف چھوڑنا ہوتا، اپنے نظریے پر سودے بازی کرنا ہوتی، جس عنوان پر ہمارا 1000 کارکن ذبح ہو چکا ہے، جس عنوان پر 10,000 نوجوان جیلوں کی یاترا کر چکا ہے، آج ہتھ کڑی اور بیڑی، قید و بند، حکومت خانوں اور زندانوں سے ڈر کر ہم اپنا وہ نظریہ بھول جائیں، اپنا وہ موقف چھوڑ جائیں، این خیالست و محالست و جنون. دنیا بدل سکتی ہے مگر صدیق کا دشمن مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو. سپاہ صحابہ 1000 نہیں، 1,00,000 انسانوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکتی ہے. سارے کارکن ایک ایک کر کے تخت دار پہ چڑھ سکتے ہیں، مگر اصحاب رسول کی عزت اور آبرو کے مسئلے پر کوئی سودے بازی صحابہ کی عزت کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے.
اور ایمان اتنی بڑی قیمتی چیز کا نام ہے کہ کائنات کی ہر چیز ایمان کے مقابلے میں کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی. دنیا میں ایک اصول ہے، ہر چھوٹی قیمت کی چیز بڑی قیمت والی چیز پر قربان ہوتی ہے. جس چیز کی ویلیو کم ہو اسے انسان قربان کر کے اس چیز کو بچا لیتا ہے جو اس سے زیادہ قیمت کی ہو. دنیا میں قیمتی چیزوں میں سے ایک چیز مال ہے، دوسری چیز اولاد ہے، تیسری چیز انسان کی اپنی جان ہے. خون پسینے کا کمایا ہوا مال، آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہوا مال انسان اس وقت قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے جب اس کا ایک دن کا بچہ بیماری کی حالت میں تڑپ رہا ہوتا ہے، پریشان دکھائی دیتا ہے. اولاد کی جان بچانے کے لیے انسان مال قربان کر دیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ جانتا ہے کہ مال قیمتی چیز ضرور ہے مگر اولاد سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ قیامت انسان کی اپنی جان پر آتی ہے. انسان کی اپنی جان مصیبت، پریشانی اور گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا جب کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو مائیں دودھ پیتے بچوں کو زمین پر پھینک کر بھاگ جاتی ہیں. کیا مطلب ہوا؟ کہ مال سے زیادہ قیمتی چیز اولاد ہے اور اولاد سے بھی زیادہ قیمتی چیز بولو بولو جان ہے. اولاد پر بات آئی، مال قربان ہوا. جان پر بات آئی تو اولاد بھی قربان ہو گئی. دوستو، اس کائنات میں ایک چیز ایسی ہے جو جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جو جان سے بھی، اور وہ کیا ہے؟ بولو بولو وہ کیا ہے؟ ایمان. جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز کا نام ہے ایمان. وہ شے ہے کہ جس پر قرآن اعلان کرتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ایمان کی حفاظت میں، ایمان کی دعوت میں، ایمان کی تبلیغ میں اللہ کے نبیوں نے بھی اپنی جانیں قربان کر دی مگر اف نہ کہا. ایمان کی حفاظت، ایمان کا دفاع، اسلام کی عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے ایک جان تو درکنار، اگر 100 جان بھی دینا پڑے تو قربان کی جا سکتی ہے مگر ایمان کا دامن ہاتھ سے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. یہی تاریخ انبیاء ہے، یہی سیرت اصحاب ہے، یہی اسوہ رسول مکرم ہے کہ لوگوں جان دے دو مگر ایمان پر آنچ نہیں آنی چاہیے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اس نظریے اور اس پروگرام کا نام ہے جو انسان کو اللہ کی وحدانیت، اس کے رسول کی ختم نبوت اور اس کے دین کی تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے. انسان جب ایمان کی دولت پا لیتا ہے تو وہ کامیاب ترین انسان بن جاتا ہے. کائنات میں انسان ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. دوستو وہ ایمان جس پر جان قربان ہے، جس پر خون لگایا جا سکتا ہے، اس ایمان کی بنیاد نبی کے صحابہ ہیں. ایمان کی جان حضور کے صحابہ ہیں. عمارت اسلام کی بنیاد پیغمبر کی جماعت ہے. شجر اسلام کی جڑ صحابہ کرام ہیں. گلشن اسلام کی بہار صحابہ کرام. صحابہ کرام کا مرتبہ اور مقام اگر جاننا چاہتے ہو تو آپ بدر کے میدان میں، میں آپ کو وہ جملے سناتا ہوں جو بدر کی سرزمین پر اپنے 313 ساتھیوں کو لے کر آمنہ کے لال جب تشریف لائے تو آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر فرمایا تھا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد ابدا، اے اللہ اگر میری یہ جماعت آج اس میدان میں ختم ہو گئی تو پھر یاد رکھ قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تیری عبادت کرنے والا قیامت کی صبح تک کوئی نہ ہوگا اگر محمد کی جماعت آج ختم ہو گئی. کیا مطلب؟ کہ اگر قیامت تک تیری عبادت ہو سکتی ہے، تیرا نام بلند ہو سکتا ہے، لوگ تیری وحدانیت کے ترانے گا سکتے ہیں، تو اس کا صرف ایک راستہ ہے، میں محمد کی 13 سالہ محنت میری جماعت صحابہ کو باقی رکھ، میری جماعت صحابہ کو باقی رکھ. دوستو اصحاب رسول کا مقام، اصحاب رسول کی حیثیت اسلام میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی حیثیت رکھتی ہے. اسلام کا وجود اسی وقت سرب قد ہے، اسی وقت سلامت اور صحیح ہے جب تک صحابہ کرام کی حیثیت مسلمہ ہے. صحابہ کرام کو اسلام سے نکال دو تو بالکل ایسے ہے جیسے کسی عمارت کی بنیادیں کھود دو. آج صحابہ کرام کی عزت اور آبرو کی جنگ سپاہ صحابہ لڑ رہی ہے. ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی، کوئی مفاد کی جنگ، کوئی کرسی اور اقتدار کا جھگڑا کوئی نہیں. مسلم لیگ کے حکمرانوں سے ہماری کوئی اقتدار کی لڑائی نہیں ہے. کسی قوم اور کسی فرد، کسی علاقائی عوام یا کسی برادری سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمارا جھگڑا اور ہماری لڑائی اگر کسی سے ہے وہ صرف اور صرف اصحاب رسول کی عزت کے مسئلے پر ہے. جو قوم نبی کے صحابہ حضور کی جماعت کو اپنا رہبر اور رہنما تسلیم نہیں کرتی ہے، ایسی قوم کو ہم مسلمان اور مومن تسلیم نہیں کرتے. یہ نعرہ ہمارا کھلا ہے. جو شخص صحابہ کرام کا غلام ہے وہ میرا اور میری جماعت کا امام ہے. جو صحابہ کا غلام ہے وہ میرا اور میری جماعت کا امام ہے. اور جو صحابہ رسول کا دشمن ہے میرا میری جماعت کا دشمن ہے. جو صحابہ رسول کا گستاخ ہے، ایسے گستاخ کے وجود کو، ایسے گستاخ سے زمین کو پاک کرنا مجھ پہ فرض ہے. سپاہ صحابہ قتل و غارت گری پہ یقین نہیں رکھتی، یہ بات ذہن میں رکھو. ہم گالی اور گولی کی سیاست نہیں جانتے. لوگ کہتے ہیں مجھے تفتیشی افسران کہنے لگے جناب آپ تو قتل کراتے ہیں لوگوں کو. میں نے کہا یار آپ بڑے سادہ لوگ ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آدم تارک قتل کراتے ہیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ آپ کی جماعت کا نام ہے سپاہ صحابہ. سپاہے تو آپ کی اتنی بڑی سپاہ ہے اور آپ اس سپاہ کے جرنیل ہیں, تو سپاہ تو جرنیل کے حکم کے تابع ہوتی ہے, لہذا جو آپ کا سپاہی کسی شیعہ کو قتل کرتا ہے وہ دراصل آپ کے آرڈر سے ہی قتل کرتا ہے. میں نے کہا ایسی باتیں مت کرو, ہم قتل و غارت گری پر یقین نہیں رکھتے. ویسے تمہیں بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے, غلط فہمی ہوئی ہے. آدم تارک جس جماعت کا جرنیل ہے اگر ایک رات وہ اعلان کر دے جلا جیم میں تشریف لائے ہوئے ہزاروں لوگوں, اگر آج کہہ دوں کہ ذرا شیعت دی جڑ کٹ دیو تو صبح تک کیا ہوگا؟ بولو بولو. بھئی ایک ہی بات کہتا ہوں, ایک ایک آدمی ایک ایک شیعہ نو واسلے جنم کر دیو تو صبح کو اکا دکا کوئی شیعہ نہیں مرے گا, لین ہی لگ جائے گی. اکا دکا مرے گا پھر تو صفایا ہو جائے گا. لیکن ایسا نہ کبھی ہوا, نہ کبھی ہم نے کہا, نہ کہہ رہے ہیں, نہ آئندہ کہنے کا ارادہ ہے. کیوں؟ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قتل و غارت گری مسئلے کا حل نہیں ہے. میں نے ان سے کہا جب کوئی اکا دکا شیعہ قتل ہو تو سمجھ جاؤ یہ کسی کی ذاتی انفرادی کاروائی ہے, یہ سپاہ صحابہ کی پالیسی نہیں ہے. ورنہ آرڈر کرے جرنیل اور مرے ایک دو ہیں, پھر میں جرنیل کہہ جاتے سپاہ کا دی, پھر میری جرنیلی پہ لعنت, ان کی سپاہ ہونے پہ لعنت. جرنیل کہے مار دو اور مرے ایک دو, پھر کیا جرنیلی ہے؟ وہ جس دن ایک ہی مرتبہ ہزار دو ہزار شیعہ مرے پھر کہنا کہ آدم تارک نے اشارہ کیا تھا, حکم نہیں دیا تھا اشارہ کیا تھا. قتل و غارت گری اور پھر خاص طور پر شیعہ کی ہمارے ملک میں حیثیت ہی کیا ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے سنی قوم کے مقابلے میں. یہ اتنے بڑے طوفان, یہ سمندر انسانوں کا, ان کے مقابلے میں شیعہ کی حیثیت, ہاتھی کے مقابلے میں چیونٹی کی حیثیت, ہاتھی کے مقابلے میں. اب ہاتھی کہے میں چیونٹی سے لڑنا چاہتا ہوں یا چیونٹی کہے ہاتھی میرا مقابلہ کر لے تو یہ بات بے وقوفی کی بات ہے, حماقت کی بات ہے, کوئی دانائی کی بات نہیں. اتنی بڑی جماعت کو میں یہ کہوں کہ شیعہ کو مار دو, میں سمجھتا ہوں یہ کہنا میری توہین ہے, میری جماعت کی توہین ہے. اس لیے ہم قتل و غارت گری پر یقین نہیں رکھتے. ہاں ہم ایک ایسی تلوار چلانا چاہتے ہیں, ایسی تلوار چلانا چاہتے ہیں جس کے دستے پر ہاتھ نواز شریف کا ہوگا, جس کی دھار پر گردنیں شیعہ کی ہوں گی. نہیں سمجھے آپ؟ تلوار نواز شریف چلائے گردنیں شیعہ کی اڑ جائیں, ہم وہ تلوار چلانا چاہتے ہیں. وہ تلوار قانون کی تلوار ہے، قانون کی تلوار، کہ ایک ایسا قانون اس ملک میں بننا چاہیے کہ جو قانون یہ کہے ہر وہ شخص جو پیغمبر کے صحابہ کی توہین کرے، حضور کے صحابہ کی گستاخی کرے، اصحاب رسول پر بھونکے، قانون کی تلوار اس کی زبان کاٹے، قانون کی تلوار گستاخی کرنے والے قلم کو پکڑنے والا ہاتھ کاٹے، قانون کی تلوار ایسے شخص کو باسلے جہنم کرے جو نبی کے صحابہ کی گستاخی کرے۔ اور قانون بنوانا یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، اس لیے کہ پاکستان کی عوام اپنے ملک میں جو قانون بنوانا چاہے اور اس قانون کی اگر شریعت بھی اجازت دے تو پھر عوام کا مطالبہ مانے بغیر کسی حکمران کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوستو، اتنے بڑے کام، قانون سازی کا عمل، گستاخ صحابہ کے منہ میں قانون کی لگام کا چڑھا دینا، یہ بہت بڑا کام ہے، اور بڑے کاموں کے لیے ہمیشہ بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، ہر کام قربانی مانگتا ہے۔ آپ بتلائیں آج کا یہ عظیم الشان جلسہ کیا یہ آنن فانن اس طرح منعقد ہو گیا ہے؟ یہ اسٹیج بغیر کسی محنت کے بن گیا ہے؟ یہ ٹیوب لائٹیں، یہ سارا کا سارا نظام بغیر کسی محنت کے ہو گیا ہے؟ نہیں، اس پر ایک محنت ہوئی ہے، کوشش ہوئی ہے، وقت لگا ہے، آپ تک پیغام پہنچا ہے، تیاری ہوئی ہے، 15-20 روز کی تیاری کے بعد آج یہ کامیاب جلسہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہر کام کے لیے ایک محنت ہے، اس محنت کے بعد وہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ اصحاب رسول کی عزت کے تحفظ کے لیے جس قانون کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، اس قانون کو پاس کرانے کے لیے بھی ایک محنت کی ضرورت ہے، اور اس محنت میں ہتھکڑی، بیڑی، قید و بند، یہ تمام مرحلے آتے ہیں۔ آپ کہیں کہ آپ رات کو مطالبہ کریں قانون بن جائے، صبح کو آنکھ کھلے تو قانون بن گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا، قربانی دینا پڑتی ہے۔ آپ کے ملک میں مثال ہے، 1908 میں مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، علماء حق نے اس کے خلاف جد و جہد جاری رکھی، تحریک میں نشیب و فراز آتے رہے۔ 1953 میں پاکستان کو بڑے ہوئے، ابھی 6 سال کا عرصہ ہوا، 6 سال لوگوں نے دین کے لیے، کلمے کے لیے جو قربانیاں دی تھیں، ابھی وہ خون شہیدہ سوکھنے بھی نہیں پایا تھا کہ نبی کی ختم نبوت کے مسئلہ پر جو لوگ احتجاج کر رہے تھے، پاکستان کے نئے حکمرانوں نے گولی چلا کر لاہور کی سڑکوں پر 10,000 مسلمانوں کو خاک و خون میں تڑپا دیا۔ 10,000 مسلمان ایک دن میں ذبح کر دیا گیا، کیوں کہ وہ مطالبہ کرتے تھے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ ایک موقع پر تحریک دب گئی، وقت گزرتا رہا، پھر تحریک اٹھی، بالآخر 1974 میں یہ مسئلہ حل ہو گیا اور قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پا گئے۔ اس تحریک میں کتنی قربانیاں آئیں، کتنی جیلیں آئیں، کتنی ہتھکڑیاں آئیں، بالآخر کامیابی حاصل ہوئی۔ سپاہ صحابہ کی تحریک 13 سال سے جاری ہے، اس راستے میں قربانیاں، شہادتیں، گولیاں، ہتھکڑیاں آ رہی ہیں، مگر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے۔ جیل کے حالات، بعض حضرات نے کہا ہے کہ جیل کے حالات سنائیں، جیل میں حالات کیا ہوتے ہیں، کہ انہیں بڑے شوق کے ساتھ تحریک نظام مصطفیٰ میں گلے میں ہار ڈال کر، زندہ باد کے نعرے لگا کر انہیں گرفتاری کے لیے لے جایا گیا۔ امام صاحب ہار ڈال کر گلے میں نعرے لگواتے ہوئے فیصل آباد کی جیل میں پہنچ گئے۔ نمازی خوش خوش واپس آئے، شکر ہے آج ساڈے امام نے بھی قربانی دیتی۔ لیکن نمازی حضرات جب واپس مغرب کے وقت کمالیہ کی مسجد میں آئے، کیا دیکھا کہ امام صاحب مصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس امام کی گرفتاری دلوائی تھی وہ واپس مصلے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا یار یہ کوئی کرامت ہے یا معجزہ ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں یا حقیقت ہے کہ جسے ہم جیل میں ڈلوا کر آئے تھے وہ ہم سے بھی پہلے مصلے پر بیٹھے۔ کہنے لگے امام صاحب کیا بات ہے، آپ اڑ کر آئے ہیں یا کوئی کرامت دکھا رہے ہیں؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ نے گرفتاری نہیں دی؟ انہوں نے کہا بالکل دی تھی، پھر آپ یہاں کیسے؟ کہتا ہے میں جیل کے اندر گیا، میں نے جا کر دیکھا تو جیل بڑی مشکل جگہ تھی، وہاں معافی نامے پڑے ہوئے تھے، میں نے معافی نامے پہ دستخط کیے اور میں نے جیل کو مخاطب کر کے کہا تجھ پہ لعنت، میں جیل پہ لعنت ڈال کر آ گیا ہوں۔ جیل بھی کوئی رہنے کی جگہ کہنا، کہتا ہے جیل بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے، میں معافی نامہ لکھ کر آ گیا ہوں۔ دوستو آج بھی سپاہ صحابہ کے کارکن جب جیلوں میں جاتے ہیں تو وہاں معافی نامے تیار ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے معافی نامے پہ دستخط کرو، واپس چلے جاؤ، لیکن رب محمد کی قسم آپ کو ایسا کوئی واقعہ نہیں نظر آئے گا کہ ایک بھی کارکن معافی نامے پہ دستخط کر کے واپس آ گیا۔ اس وقت جبکہ میں رہا ہو کر آپ سے مخاطب ہوں، پنجاب کی جیلوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر سفید ریش بوڑھوں تک ہر ایک کے پاؤں میں بیڑی پڑی ہوئی ہے۔ حکومت پنجاب کے آرڈروں سے ہر کارکن کے پاؤں میں بیڑی ہے، ایک بھی کارکن ایسا نہیں کہ جس کے پاؤں میں بیڑی نہ ہو۔ بعض اوقات مجھے موقع ملتا، اپنے ساتھیوں سے ملوا دیا جاتا، ان کے ساتھ اکٹھا رہنے کی اجازت نہیں تھی، کبھی کبھی اجازت ملتی، ہم جماعت کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، میں امامت کے مصلے پر آتا، ہمارے اسیر صف بندی کرتے تو آپ دیکھتے ہیں نماز کے وقت امام کہتے ہیں بھئی صف سیدھی کرو، صف سیدھی کرو، کندھے سے کندھا ملاؤ۔ میں کہا کرتا تھا صف سیدھی کرو، بیڑی سے بیڑی ملاؤ، بیڑی سے بیڑی۔ یہ بیڑی یہاں باندھی ہوتی ہے، ایک رسی ڈال کر جب نماز کا وقت ہوتا ہے بیڑی یہاں سے کھول کر ایسے پھینک دیتے ہیں، ایسے جب لین میں کھڑے ہوتے ہیں جیسے پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا مل رہا ہوتا ہے، بیڑی سے بیڑی مل رہی ہوتی ہے۔ اور کیا جانے دنیا ان عاشقوں کی نماز کا حال جو رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، التحیات میں بیٹھتے ہیں تو ان کی بیڑیاں انہیں صحیح بیٹھنے نہیں دیتی، ان کی بیڑیاں انہیں سجدہ نہیں کرنے دیتی، ساری ساری رات گزر جاتی ہے، پہلو بدلتے بدلتے ایک ایک سیل میں آٹھ آٹھ نوجوان ہوتے ہیں، ہر ایک کے پاؤں میں بیڑی ہے، رات گزر جاتی ہے مگر پاؤں میں بیڑی ہونے کی وجہ سے سکون کی نیند نہیں سو سکتے۔ دوستو، سپاہ صحابہ قربانیوں کی ایک داستان لکھ رہی ہے۔ یہ اتنا بڑا عظیم اجتماع کیوں ہے، کس وجہ سے یہاں ہے؟ اس میں سے ایک ایک بچہ یہ جانتا ہے کہ سپاہ صحابہ ان سچے لوگوں کی جماعت کا نام ہے جو اسٹیج پر کہتے ہیں وہی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہن کر جیلوں میں کہتے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو نعرہ یہاں لگاتے ہیں، مقدمات قائم ہوتے ہیں جیلوں میں، ہر نماز کے بعد اس نعرے کا ہم وظیفہ کرتے تھے اور آج بھی ہوتا ہے۔ میں تو اکیلا تھا، راول پنڈی کی جیل تک میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا، اس کے بعد اٹک کی جیل تنہائی میں گزری، فیصل آباد کی جیل تنہائی میں گزری، اڈیالہ جیل میں، اب جب گیا اس وقت بھی، اس سے پہلے حضرت فاروقی شہید کے ساتھ جو وقت گزرا، اس وقت بھی ہمارا وظیفہ یہ تھا کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سارے ساتھی مل کر کوش کے انداز میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک اپنے مشن کا نعرہ بلند نہیں کرتے تھے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اب تو حکمران کہتے ہیں نعرہ لگاؤ گے جیل میں بھیج دیں گے، اور ہم جب جیل میں جا کر بھی یہ نعرہ لگائیں گے پھر کیا کر لو گے؟ اس لیے دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ہمارا موقف نہیں چھین سکتی۔ اور کیسے چھینے، کیوں چھینے؟ ہم نے یہ موقف اگر مفاد کے لیے اپنایا ہوتا تو جب مفاد پہ زد پڑتی چھوڑ دیتے۔ اگر یہ نظریہ ہم نے دولت کے لیے، شہرت کے لیے، اقتدار کے لیے اپنایا ہوتا تو جب قید آئی، ہتھکڑی آئی، بیڑی آئی، ہم کہتے یار یہ کس مصیبت میں پھنس گئے، چھوڑو اس نظریے کو۔ دوستو، ہم نے یہ نظریہ رب محمد کی قسم اپنی نجات کے لیے اپنایا ہے، اپنی قبر کے لیے اپنایا ہے، اپنے حشر کے لیے اپنایا ہے۔ ہم نے یہ نظریہ اس لیے اپنایا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے، اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے۔ کون کون سی قربانی میں آپ کے سامنے ذکر کروں، کیسے کیسے وقت گزرا، کیسے کیسے حالات آئے۔ ایک مرتبہ چونکہ قوت خانے میں عجیب واقعہ پیش آیا، میری تفتیش ہو رہی تھی، آنکھوں پر پٹی تھی، تین چار روز سے مسلسل کھڑا کیا ہوا تھا، یہ میرے زخم سارے کھلے تھے، پاؤں سوج چکے تھے، جگا رہے تھے۔ اسی عالم میں ایک شخص نے یہ کہا، مولانا آپ شیعہ کو کافر کیوں کہتے؟ میں نے کہا جناب بات یہ ہے، آپ تفتیش کر رہے ہیں، آپ باقی باتیں پوچھیں، اس بات کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، آپ ویسے تو بڑی تقریریں کرتے ہیں، ہمیں بھی بتلائیں۔ میں نے کہا پھر ڈر کی کیا بات ہے، ہم شیعہ کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ شیعہ اللہ کے قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہتا ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی، ٹھہرو ٹھہرو، بات سنو، جب میں نے یہ بات کہی تو ایک افسر چمک اٹھا، اس نے کہا مولانا صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، آپ الزام لگا رہے ہیں، میں شیعہ ہوں، ہمارا اس قرآن پر یقین ہے، ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے جیسا آپ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہم قرآن کو بدلی ہوئی کتاب نہیں مانتے، یہی قرآن ہم تلاوت کرتے ہیں، یہی ہمارے گھروں میں ہے، آپ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں، پانی منگو۔ اب آپ حیران ہوں گے، ایک شخص قیدی ہے، تفتیش سے گزر رہا ہے، سامنے بیٹھا ہوا افسر آگے سے باتیں بنا رہا ہے اور آنکھوں پر پٹی ہے۔ آنکھوں پر پٹی کی بات آئی تو لطیفہ آپ کو ایک اور سناؤں۔ ایک روز آنکھوں پر پٹی تھی اور وہ تفتیش کر رہے تھے، اچانک میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی۔ جیسے میری آنکھوں سے پٹی اتری، انہوں نے اپنے اپنے رجسٹر اٹھا کر اپنے منہ پہ رکھ لیے۔ جتنے افسر بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے رجسٹر منہ پہ رکھ لیا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ رہے۔ پہلے وہ مولا آنکھیں بند کرے، آنکھیں بند کرے، پٹی باندھے، پٹی باندھے۔ میں نے کہا میں کیوں باندھوں، یعنی میری آنکھیں کھلی تو ان کی بند ہو گئی۔ منہ چھپانے لگے، کہنے لگے خدا کے لیے آپ پٹی باندھے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں آپ ہمیں پہچان نہ لیں، جب آپ باہر جائیں، ہم آپ کے سامنے آئیں تو آپ کہیں تم وہی ہو نا جو میرے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا چاہے پٹی باندھو یا نہ باندھو، ویسے تم ایک ایک کو جانتا ہوں، مگر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تم مجبور ہو، یہ بھی سمجھتا ہوں تم اپنے ضمیر پر بوجھ سمجھ کر میری تفتیش کرتے ہو، تم جو ظلم کرو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس لیے کوئی بات نہیں ہے، ہر دور میں ظالموں کا یہ وتیرہ رہا ہے، ظالم ہر دور میں ظلم کرتے رہے ہیں، لیکن جب ہم حق پر ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آپ کی قیادت کو اللہ نے اتنا بڑا دل گردہ دیا ہے کہ آپ کے قائد مولانا علی شیر حیدری مدظ علی سے پنجاب کے حکمران نے 8 جون کو خود الگ مری میں گورنر ہاؤس میں الگ لے جا کر کہا، مولانا ہمیں شرمندگی ہے، ہم نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ تو قائد محترم نے کہا میاں صاحب پریشان نہ ہو، میں نے اسی روز معاف کر دیا تھا جب آپ ظلم کر رہے تھے۔ حکمرانوں جو تم نے کیا سو کیا، ہم نے نام خدا تمہیں معاف کیا۔ ایک بات تم سے کہتے ہیں، صحابہ کی عزت کے تحفظ کے لیے قانون بنا دو، جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم ووٹ بھی تمہیں دیتے رہیں گے، سپورٹ بھی تمہیں کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ ہماری تمہاری کرسی کی جنگ نہیں ہے، ہماری تمہاری اقتدار کی جنگ نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ پاکستان کی دھرتی پر اصحاب رسول کی عزت کا تحفظ ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا یاد ہے آپ کو، کہ افسر نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب میں نے کہا اس کو کیسے مناؤں، کیسے اسے باور کراؤں۔ اب اس کی دیکھا دیکھی دوسرے افسران بھی کہنے لگے، لو مولانا صاحب اب تو ہمارے سامنے ہی آپ کی بات جھوٹی ثابت ہو گئی، یہ ہمارے سب انسپکٹر صاحب شیعہ ہیں، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، اب آپ کیسے کہتے ہیں کہ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتا؟ میں نے سوچا کہ اب کیا کروں، میرے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے، تفتیش کے مرحلے سے گزر رہا ہوں، جو دلیل دوں گا یہ تقیہ کی بنیاد پر اسے رد کر دے گا۔ افسران جانتے نہیں کہ ان کے ہاتھ تقیہ بھی ہے، جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا یہ جو چون کے سیل ہیں، 16 سیل ہیں، وہاں جہاں میں بھی تھا، ہمارے مرکزی صدر شیخ حاکم علی، مرکزی سیکرٹری یوسف مجاہد صاحب، شیخ اشفاق صاحب، یہ حضرات بھی تھے، ادھر غلام رضا نقوی بھی تھا، اور مرید عباس یزدانی کو قتل کرنے والا موسیٰ بھی تھا، اور بم دھماکہ کر کے قائد فاروقی کو شہید کرنے والا محرم علی بھی وہی تھا۔ میں نے کہا ایسے کرو، علامہ غلام رضا تمہارا یہاں ہوگا، اس کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ اگر اس کے پاس کوئی مذہبی کتاب شیعہ کی ہے، تمہاری ہے، وہ لاؤ، میں اس مذہبی کتاب سے ثابت کرتا ہوں کہ میری بات صحیح ہے۔ میں نے ذہن میں سوچا کہ کچھ تو اس کے پاس ہوگا، اگر کوئی کتاب سے بھی مل گیا تو چلو قرآن کے مسئلے پر نہ صحیح، کسی نہ کسی مسئلے پر کوئی بات تو مل ہی جائے گی۔ چنانچہ وہ گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے، میں نے جب دیکھا قریب آئے، ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، بس کتاب پر میری نظر کیا پڑی، میرا چہرہ پھول کی طرح مسکرا اٹھا۔ میں نے کہا اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ کیوں کہ غلام رضا نقوی کے کمرے سے افسر جو کتاب لایا تھا، وہ کتاب شیعہ مجتہد فرمان علی کا ترجمہ قرآن تھا، ترجمہ یعنی شیعہ کی قرآن کی تفسیر تھی۔ تو مجھے پتا تھا کہ اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اس آیت کے تحت حاشیے پر فرمان علی لکھتا ہے کہ یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ موجودہ قرآن میں کیا کیا تبدیلیاں ہو چکی ہیں، موجودہ قرآن میں کیا کیا تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ اب بتلاؤ جو یہ کہے کہ اس قرآن میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، وہ قرآن کی تحریف کا قائل ہے یا نہیں ہے؟ اور جو قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ بولو 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 بولو، کون ہے؟ کافر ہے۔ میں نے کہا بارہواں پارہ نکالو، وہاں بارہویں پارے میں وہ آیت جس میں ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا، فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے فوراً ایک بچڑا ذبح کر کے تیار کر لائے، کھانے لگے، فرشتے نے نہ کھایا، ابراہیم پریشان ہوئے، انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، ہم فرشتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال کی تھی، آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر 90 سال تھی، وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی جب انہوں نے بیٹے کی خوشخبری سنی، فسکت وجہہا وقالت اعلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، انہوں نے کہا کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بانج عورت ہو چکی ہوں اور میرے خامد بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آگے سے فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت انہ حمید مجید، اے نبی کے اہل بیت کیا آپ تعجب کرتی ہیں کہ خدا آپ کو بڑھاپے میں بچہ کیسے دے گا، جب وہ چاہے تو بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں کے آدم پیدا کر سکتا ہے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم کی گھر والی کو اہل بیت کہا گیا تھا، اور شیعہ کے لیے یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، وہ کہتے ہیں اہل بیت میں داماد تو شامل ہو سکتا ہے، بیٹی اور نواسے اہل بیت میں شامل ہو سکتے ہیں، مگر بیویاں اہل بیت میں شامل؟ اب یہ آیت دلیل تھی کہ بیوی اہل بیت ہوتی ہے، اس آیت کے ضمن میں اس نے لکھا یہ آیت اس مقام کی نہیں ہے، یہ آیت اس مقام کی نہیں ہے، کسی خاص غرض کے لیے یہاں داخل کی گئی ہے۔ میں نے کہا پڑھے جناب، یہ عبارت پڑھ کر سنائیں، وہ پہلی عبارت بھی میں نے کہا پڑھو، تو وہ اس کو دیکھ رہا ہے مگر پڑھتا نہیں ہے، دوسری عبارت میں نے کہا پڑھو، بالکل اسی طرح کی تیسری عبارت 22 پارے کے پہلے رکوع میں تھی، میں نے کہا یہ پڑھو، خاموش بیٹھا ہوا ہے، بولتا نہیں ہے۔ میں نے باقی افسروں سے کہا تم پڑھو، جب انہوں نے 3 حوالے پڑھے، کہنے لگے مولانا ہم مان گئے ہیں، واقعی شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتا ہے، واقعی شیعہ اس قرآن کو۔ پھر میں نے کچھ اور حوالے بھی سنائے، اب اس کے بعد کیا ہوا، کتاب واپس چلی گئی، میری تفتیش ختم ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے بند کر دیا. تفتیش کے دنوں میں تو صبح شام نکالتے تھے، بلکہ کئی کئی دن باہر رکھتے تھے. پھر جب تفتیش مکمل ہوئی، میرا علاج شروع ہوا زخموں کا، اب صبح شام ایک ہی سیل میں بند 24 گھنٹے. ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار فارغ بیٹھے ہیں، وہ شیعہ کی تفسیر منگوا کر پڑھتے ہیں، کیا لکھا اس میں. میں نے ایک ملازم کو کہا کہ جاؤ غلام رضا نقوی کو کہو کہ یہ جو تمہارے پاس تفسیر ہے ترجمہ فرمان میں لیا ہے، یہ مجھے دے دو. وہ گیا، اس نے کہا راما صاحب وہ جو تمہارے پاس کتاب ہے وہ دے دو، مولانا اعظم طارق مانگتے ہیں. کہنے لگا میں نہیں دیتا، میں نہیں دیتا. انہوں نے کہا کیوں نہیں دیتا؟ کہنے لگا ساڈی کتاب چو غلطیاں کر دیں، وہ ہماری کتاب سے غلطیاں نکالتا ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب اگر آپ کی کتاب میں غلطی نہ ہو تو وہ کیسے نکال سکتا ہے؟ چنانچہ چند دن ہوئے، میرے پاس تفسیر عثمانی آ گئی، وہاں 3-4 تفسیر عثمانی رکھی ہوئی انہوں نے. تفسیر عثمانی میرے پاس آ گئی، میں وہ پڑھتا رہا. پوری تفسیر کا الحمدللہ میں نے وہاں مطالعہ کیا، روزانہ ایک قرآن ختم بھی ہوتا رہا. ایک دن ایک ملازم آیا، کہنے لگا غلام رضا نقوی کہتا ہے مجھے تفسیر عثمانی دے دو. میں نے کہا اسے کہو ہو تم بہت بڑے کافر، تمہیں قرآن کی تفسیر دینا بے ادبی ہے، ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ کر اسے پڑھنا. دے اس لیے رہا ہوں کہ تو یہ نہ کہے کہ اپنی تفسیر چھپانی، اسے غور سے پڑھنا، جو غلطی ہو اس پہ نشان لگا دینا. 6 روز اس نے تفسیر عثمانی پڑھی، 7ویں روز واپس کی. میں نے ملازم سے کہا، وہ کچھ بولا، کہنے لگا نہیں. میں نے کہا اسے جا کر کہو کوئی غلطی نظر آئی؟ تو جواب میں کہنے لگا اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں تو دوستو یہ جبر کا دور، یہ تشدد کا دور، یہ عقوبت خانے، ہم نے جو بات یہاں کہی یہ بات ہم نے وہاں بھی کہی. اس لیے ان باتوں سے پریشانی نہیں ہے، جب بھی وہاں کوئی موقع آیا گھنٹوں گھنٹوں تفتیشی افسران کو، مجھے خدا کی قسم، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے کئی تفتیشی افسروں نے کہا، انہوں نے کہا مولانا ہم نے بڑے بڑے لوگوں کی تفتیشیں کی ہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ بات اگلوا لیتے ہیں، لیکن سپاہ صحابہ کے کارکن اور بچے بچے ایسے ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں سن کر ہمیں بھی جوش آ جاتا ہے، ہمیں بھی جوش آ جاتا ہے. کہتے ہیں ہم اپنے ڈگر پہ، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ملزم ہماری لائن پہ چلے، جو ہم کہیں وہ بات کریں. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے جب آپ کے بچے بچے کی ہم تفتیش کرتے ہیں، وہ بچے آگے سے ہمیں کہتے ہیں بے شک تم ہمیں مارو، ہم پر ظلم ڈھاؤ، کرنٹ لگاؤ، ہمارے ساتھ جو چاہو ظلم کرو، مگر ایک بات بتلاؤ، کیا عائشہ صدیقہ تمہاری امی نہیں ہے؟ وہ افسر کہتے ہیں مولانا جب تمہارے بچے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کیا عائشہ صدیقہ تمہاری امی نہیں ہے، خدا کی قسم ہمارا دل پانی پانی ہو جاتا ہے. پھر جب وہ بچے کہتے ہیں کیا ابو بکر صدیق کی عزت کا تحفظ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، ہم اس وقت سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اب ہم انہیں کیا جواب دیں، کیا کہیں انہیں؟ بات یہ ہے ہم پر دباؤ ہوتا ہے، ہم ظلم ضرور کرتے ہیں مگر ہمارا دل ہوتا ہے، ہمارا دل روتا ہے، ہمارا دل کانپ جاتا ہے جب ہم ظلم ڈھاتے ہیں. اور سپاہ صحابہ کا بچہ بچہ کہتا ہے کہ تم یہ ظلم ڈھاتے ہو، خدا کی قسم صحابہ کی عزت کے لیے تم ہمیں ذبح بھی کر دو، ہم ذبح ہو جائیں گے مگر صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جلا جیم کے لوگوں یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں کہ یہ 50-60 ہزار کا اجتماع رات کے 3:30 بجے یہاں بیٹھا ہوا ہے. میرے پہلے ایک دوست نے بالکل ٹھیک کہا، وزیر اعظم، وزیر اعلی، دنیا کے سیاستدان پاکستان کے سیاستدانوں کو ہمارا چیلنج ہے اتنا بڑا مجمع یہاں کریں، رات کے 3:30 بجے تک یہ دنیا بیٹھے، وہ بٹھائیں، وہ بات کریں، دنیا سنیں، اگر ایک ایسا جلسہ کر دیں ہم جماعت توڑ دیں گے. لیکن کیا ہے، یہ میری تقریر کا نتیجہ نہیں، مجھ سے تو بولا بھی نہیں جاتا، اتنی طبیعت خراب ہے، بڑی مشکل سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں یہ سپاہ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ خون شہیدہ کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا بیدار ہو چکی ہے، آج لوگ سپاہ صحابہ کے موقف کے حامی نظر آتے ہیں. بڑے بڑے خطیب آپ دیکھیں گے، اول تو کوئی انہیں بلاتا نہیں ہے، اگر کوئی بھول کر بلا بھی دے تو 50 آدمی بھی نہیں آتی، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کی دکانداریاں ختم ہو گئی. یار آپ واقعات سنتے ہیں، میں تھک گیا ہوں. ساتھی کہتے ہیں حضرت فاروق کی شہید کے واقعات بتلاؤ. بات یہ ہے، یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ بہتے ہوئے سمندر سے چند قطرے اٹھا کر یا چند قطرے ہمیں لا کر پلا دو. جس شخص کے ساتھ آدم تارک نے 14 مہینے رات اور دن، صبح اور شام، جیل در جیل، لمحہ در لمحہ جس کے سنگ گزارا ہو، ان کے ایک واقعات میرے سینے میں پوری کی پوری ایسی داستان محفوظ ہے، اگر میں اسے لکھنا چاہوں تو کئی جلدوں میں لکھ سکتا ہوں. بٹھائیں ذرا، بیٹھ کر کچھ بات کرتے ہیں. تھکتا حمزادے یہاں دو تشریف فرما ہے. یہ دونوں ساتھی اٹھیں، یہ ریحان ضیاء
شہید رحمت اللہ علیہ کے
بڑے صاحبزادے، بھائی حافظ ریحان صاحب، محمد عثمان یہاں ہیں، دونوں الحمدللہ تشریف فرما ہیں. دونوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں جانشین حضرت فاروق کی بنائے. تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. ملتان کی جیل تھی، ملاقات پر یہ آئے صاحبزادے، ان کے دو چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی کا نام سلمان ہے. سلمان آیا میرے پاس، کہنے لگا چاچو ایک بات کہنی ہے. میں نے کہا کیا کہنا بیٹے؟ کہتا چاچو، یہ اپنی والدہ کو آپا کہتے ہیں، کہتا چاچو میں آپا سے 10 روپے لایا ہوں. میں نے کہا بیٹے 10 روپے کو کیا کرے گا؟ کہنے لگا یہ جو گیٹ پر سپاہی کھڑا ہے نا، اس کو میں 10 روپے دے رہا ہوں، میں اس کو 10 روپے دے دوں گا، کہوں گا 5 روپے میرے ابو کے لیے، 5 میرے چاچو کے لیے، دونوں کو چھوڑ دو، یہ 10 روپے تم رکھ لو. میں نے کہا بیٹے 10 روپے دینے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم بغیر 10 روپے کے بہت جلد باہر آ جائیں گے. خدا کی قسم یہ واقعہ میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے، جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ اب جیل سے سلمان کے ابو نہیں آئیں گے بلکہ ان کا جنازہ آئے گا. دوستو ایک روز یہ دونوں صاحبزادے آئے، ان کے استاد آئے ساہیوال سے، تو کہنے لگے یہ بڑے اچھے سے ہمیں خط لکھتے، بڑے زبردست، وہ پوری کی پوری تقریریں جو ہم کیا کرتے تھے باہر، یہ ساری تقریریں لکھتے کہ ڈٹ جانا امام ابو حنیفہ کی طرح، امام احمد ابن حنبل کی طرح. مجھے فاروق شہید کہنے لگے جرنیل یہ اپنے بچوں نو کی ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے یار اپنی تقریریں جو ہم سے سنی ہیں وہ ہمارے اوپر ہی فٹ کر رہے ہیں، یہ دیکھو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم ڈٹ جانا، یہ ہمیں. میں نے کہا قائد محترم خدا کا شکر ادا کریں، ہم جیلوں میں ہوتے یہ بچے ہمیں پیچھے سے خط لکھتے کہ ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارا دل نہیں لگتا، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، ان کی والدہ ان کی بہنیں ہمیں خط لکھتی، ہم کتنے پریشان ہوتے. اللہ کا شکر ادا کریں خدا نے ہمیں بچے ایسے دیے ہیں جو ہمیں حوصلہ دے رہے ہیں. ایک دن ایک استاد نے آ کر بتلایا، اس نے کہا مولانا آپ کے بیٹے کے سامنے کسی نے کہا کہ تمہارے ابو پر اتنے مقدمے ہیں اور حکومت تو ان کو نہیں چھوڑے گی، تو اس بچے کا فاروقی شہید کے اس بچے کا جواب سنیں، اس جواب سے آپ اندازہ لگائیں کہ فاروقی شہید کی عظمت تو اپنی جگہ، ان کے ایمان کی حرارت ان کی اولاد میں کیسی ہے. اس بچے نے کہا کیا ہوا، میرے ابو پر اگر بڑے مقدمے ہیں تو کیا ہوا؟ دوستو یہ خون شہیدہ ہے، یہ سپاہی صحابہ کے نوجوان جنہیں آپ دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ اس دور میں اپنی مثال آپ ہیں. آئے گا وقت دنیا انہیں کتابوں میں پڑھے گی، داستانوں میں ان کا تذکرہ ہوگا، لوگ حیران ہو جائیں گے یہ کیسے لوگ تھے جو ہتھکڑیاں پہنتے تھے تو ہتھکڑی کو چوم لیتے تھے، بیڑی پہنتے بیڑی کو چوم لیتے. اڈیالہ کی جیل میں میں گیا، ایک بچہ آیا کہنے لگا مولانا میری ایک سفارش کر دیں. میں نے کہا بیٹے کیا سفارش ہے؟ کہتا ہے بس ایک کام کرا دیں سپریڈنٹ سے. میں نے کہا کیا کام ہے؟ کہنے لگے آپ وعدہ کریں آپ کروا دیں گے. میں نے کہا بالکل کروا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. کہنے لگے آپ سپریڈنٹ کو کہیں کہ وہ مجھے بھی بیڑی لگا دے. میں کہا پتر لوگ تو سفارشیں کراتے ہیں کہ بیڑی اتروا دیں، بیڑی کوئی عام سی بات تو نہیں ہے، بیڑی پہننا یہ کہنا آسان ہے، جس کے پاؤں میں بیڑی ہوتی ہے اسے پوچھو کہ کیا تکلیف ہوتی ہے. یہ پاؤں چھل جاتے ہیں، چلا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، رات کو سویا نہیں جاتا، بعض دفعہ بیڑی کی کنڈی ایسی پھنس جاتی ہے، آدمی کی ٹانگ اوپر کی اوپر رہ جاتی ہے، نیچے والی ٹانگ اوپر نہیں آتی، اوپر والی نیچے نہیں آتی، اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے ساری ساری رات، بعض دفعہ وہ کنڈی نکالتے رہتے ہیں وہ نہیں نکلتی. میں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں آپ کی منت کرتا ہوں، خدا کے لیے سپریڈنٹ کو کہہ کر مجھے بیڑی لگوا دو. میں نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے سب کی بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ صحابہ کی عزت کے لیے ہر ایک نے بیڑی پہنی ہے، میرے پاؤں بیڑی سے خالی کیوں ہے؟ عجیب شوق ہے. چونگ کا ٹارچر سیل ہے، چار نمبر سیل میں میں بند تھا، پیچھے اپنے سیل سے وہ جو سلاخوں والا دروازہ اس پہ جاری لگی ہوئی تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ دو تین پولیس کے سپاہی ایک چھوٹے سے بچے کو لائے. یہاں اتنا بڑا، یہ جو بچے نظم پڑھ کر گئے ہیں، بالکل اتنا سا بچہ تھا، بالکل چھوٹا سا، آنکھوں پر اس کے پٹی بندی ہوئی تھی، اس کو کندھوں سے پکڑ کر لائے، میرے سامنے والی سیل میں اسے کھڑا کیا، اس کی آنکھوں کی پٹی کھولی، سیل کا دروازہ کھولا تو اسے اندر کیا تو وہ جا نہیں رہا تھا. کہہ رہے میں نہیں جاتا ہوں، میرا قصور بتلاؤ، میں داخل نہیں ہوتا، مجھے کیوں لائے ہو؟ بچہ تھا، وہ اسے دھکیل رہے تھے، وہ نہیں جا رہا تھا. میں اپنے سیل میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، میں نے وہاں سے آواز دی، میں نے کہا بیٹے داخل ہو جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم داخل ہو جاؤ، میں بھی یہاں ہوں، انشاءاللہ یہاں اکٹھے رہیں گے. اس نے جب میری آواز سنی تو اس نے کہا یہ کون بول رہا ہے؟ تو پولیس کے افسروں نے کہا یہ تمہارے جرنیل قائد مولانا اعظم طارق ہے. اس نے کہا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ سامنے. اس نے میری طرف دیکھا، دور سے اسے میں پتہ نہیں نظر آیا نہ یہ نہیں آیا، اندھیرے میں نظر نہیں آتا. اس نے وہیں سے سلام کیا، اس نے نعرہ لگایا، اس نے کہا قائد محترم اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں جب تک یہاں رہوں گا نعرے لگاتا رہوں گا.
تیرے حکم پر جان بھی قربان ہے.
پھر وہ بچہ 20 روز وہاں رہا، صبح ہو شام ہو کوئی وقت ہو، وہ بچہ ایک ہی نعرہ لگاتا رہتا تھا، کافر 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 کافر. مجال ہے اس بچے کی زبان خاموش ہوئی. 20 روز کے بعد اس کی رہائی آئی تو وہ بچہ اپنی چکی سے سیل سے باہر آیا. اس نے کہا میں اس وقت تک باہر نہیں جاتا جب تک قائد محترم کو میں سلام نہیں کرتا. پھر وہ میرے سیل کے سامنے آیا، اس نے سلام کیا، میں نے شاباش دی، میں نے کہا جاؤ بچے بس یہی ہے حکومت خانے، یہی ہے مصیبت، اب تم رہا ہو رہے ہو، دنیا کو جا کر بتلا دو
کہ زندہ کچھ نہیں ہے، عقوبت خانے کچھ نہیں ہے، تشددوں پر بریت کوئی چیز نہیں ہے، ہم اپنے مشن پر ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں مگر اپنا موقف نہیں چھوڑ سکتے۔ سپاہ صحابہ کے لوگوں، حکمرانوں کو بتلا دو کہ ظلم کا کوئی حربہ ہمیں اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، ہم قانون مانتے ہیں، تم شرط لگا دو کہ بھئی صحابہ کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہم قانون دیں گے مگر اس کے لیے ہمیں 1000 نوجوانوں کا خون چاہیے۔ تم 1000 نوجوانوں کی شرط لگاؤ، میں 10000 نوجوان تمہیں دینے کو تیار ہوں، 10000 نوجوان دیتا ہوں۔ تم جانوں کی شرط لگاؤ، ہم جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ تم ہتھکڑی کی شرط لگاؤ، ہم ہتھکڑی پہننے کو تیار ہیں۔ جو شرط لگا سکتے ہو لگاؤ، ہم شرط پوری کرتے ہیں۔ ہم مانتے صرف یہ ہیں کہ صحابہ کی عزت کا تحفظ کرو، صحابہ کی عزت کا تحفظ کرو، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں صحابہ کی عزت کا تحفظ کرو گے اللہ تمہاری کرسی کا تحفظ کرے گا، ہم تمہارے اقتدار کے محافظ ہوں گے۔ مت ڈرو شیعہ سے، مت ڈرو ایران سے، ایران کچھ نہیں ہے، راضیت کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر یہ لوگ تمہارے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، تم ایک روز بھی اقتدار پہ نہیں رہ سکتے۔ اب بتلائیں یہ اتنا بڑا مجمع کثیر اگر فیصلہ کر لے کہ ہم نے روڈ بلاک کرنا ہے، ہم نے سڑکوں کو بلاک کرنا ہے، ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے پورے پنجاب کا نظام روک دینا ہے، کون ہے جو ان لوگوں کو روکے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن ہم نہ دھونس دھاندلی پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ظلم زیادتی پہ یقین رکھتے ہیں، ہم قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں۔ دوستو آخر میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، مانو گے؟ بولو بولو، مانو گے؟ زور سے بولو۔ یہ بات وہ ہے جو بات اڈیالہ کی جیل میں میں نے اور قائد فاروقی شہید نے آپس میں طے کی تھی۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ جب ہم رہا ہو کر باہر جائیں گے ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ قائد شہید تو وہیں سے جنت کی طرف تشریف لے گئے، یہ آپ کا بھائی آپ کے پاس چلا آیا ہے۔ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا آپس میں کہ ہم باہر جائیں گے تو اپنے کارکنوں سے یہ وعدہ لیں گے کہ وہ آج کے بعد فرض نمازوں کو ترک نہیں کریں گے، فرض نمازوں کو باقاعدگی سے ادا کریں گے۔ کریں گے؟ آج کے بعد کوئی کارکن فرض نماز کو ترک قضا نہیں کرے گا۔ نمازوں کی پابندی کیجئے اور ہر نوجوان اپنے چہرے پہ سنت رسول کو سجا لے۔ ہاں اب تم سے وعدہ لے رہا ہوں تو اٹھ کھڑے ہوئے ہو ہیں، اب بات تمہارے خلاف آئی تو اٹھ گئے؟ نہیں نہیں چھوڑے چھوڑے بھائی، جس نے جانا ہے جاؤ۔ اب تم سے وعدہ لینے لگا ہوں تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، بیٹھ جاؤ ایک منٹ میں، فوراً بیٹھ جاؤ فوراً۔ سب حضرات یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ آج کے بعد صحابہ کرام کے سچے سپاہی بنیں گے، صحابہ کرام کے سچے سپاہی بنیں گے۔ مجھے بتلاؤ جو نماز چھوڑے، جو حرام کھائے، جو سنت رسول پہ اس طرح چلائے، جو شخص بدکاری کا ارتکاب کرے وہ صحابہ کا غلام ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں صحابہ کے سچے سپاہی بن جاؤ۔ اور آخری بات، 26 ستمبر کو ملتان کے قلعہ پر انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس ہو رہی ہے، آپ وہاں کے لیے خوب تیاری کریں اور جوک در جوک وہاں تشریف لائیں، اپنے گھروں پر سپاہ صحابہ کے پرچم لہرائیں، رکنیت سازی کریں، یونٹ قائم کریں، اپنے آپ کو منظم کریں تاکہ یہ کارواں آگے بڑھے، ہمارا مشن کامیاب ہو. اللہم صلی وسلم دائم.